الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات آج کی مجلس ہمارے اس سلسلے کی تیسری مجلس ہے. سلسلے کا عنوان انسانی ترقی میں دین کا کردار, اور جن آیات کو میں نے سرنامہ کلام بنایا, گفتگو بنایا, سورہ انسان جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے اس کی ابتدائی تین آیتیں گزشتہ دو مجالس میں اس بات پر گفتگو کی گئی کہ یہ کہا جا رہا ہے پہلی آیت میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کیا وہ دور انسان پر نہیں گزرا کہ وہ نام لینے ذکر کرنے کے قابل چیز بھی نہیں تھا, بے شک ہم نے اسے ایک مختلف اشیاء سے مختلف چیزوں سے اکٹھا کیے گئے نطفے سے پیدا کیا خلق کیا اور ہم اس کو آزمائیں گے, اس لیے ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. گفتگو یہ تھی کہ ایک معمولی ابتدا کے ساتھ شروع ہونے والا انسان اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے آزمانا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے اسے ڈیزائن کیا ہے, گرچہ اس کی ابتدا ایسی ہے کہ اس کا ذکر بھی کرنا ضروری نہیں ہے, معمولی سی ابتدا ہے. اس کی شکل اگر آپ دیکھیں نہ اس کے پاس ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں نہ کچھ ہے نہ کیا ہے, ذکر کرنے کے قابل کوئی چیز نہیں ہے, ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا اور کچھ بھی نہیں. اتنی معمولی چیز سے شروع ہونے والے انسان کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو آزماؤں گا, اس لیے اسے سمیع اور بصیر بنایا ہوں. اور سمیع ہونا اور بصیر ہونا یہ اللہ کی صفتوں میں سے ہے. اللہ کی آنکھ نہیں ہوتی, اللہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے لیکن اپنے آپ کو سمیع اور بصیر بغیر کان کے سنتا ہے. تو جب ہمیں سمیع اور بصیر بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے سے ہماری نظر اور ہمارے کان وہاں تک پہنچ جائیں جہاں تک پہنچنے کے بعد ہی آزمائش میں تمام طور پر کامیابی مل سکتی ہے. اگر انسان اس آنکھ کو فقط اپنی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, اگر اپنے ان کانوں کو اپنی مادی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرے گا تو یہ آزمائش میں کامیاب نہیں ہوگا. تیری ابتدا بہت معمولی ہے لیکن تیری انتہا بہت اعلیٰ ہے. اس کی ایک دلیل میں یہ بتلا دوں کہ ہم ابتدا کئی سوروں میں حروف عربی کو دیکھتے ہیں, جیسا سورہ بقرہ میں الف لام میم اور کئی سورہ الف لام را اور بہت سے سورے ہیں جس میں فقط حروف ہیں, الفابیٹس ہیں, لیکن انہی الفابیٹس کو ملا جھلا کر ایک قرآن تعمیر ہوتی ہے. قرآن وہی عربی کے الفابیٹس استعمال کرتی ہے, اس سے بڑھ کر کوئی چیز استعمال نہیں کرتی, لیکن وہی الفاظ, وہی لیٹرز, وہی الفابیٹس کو جب انسان استعمال کر کر کوئی چیز بناتا ہے تو بہترین کلام ہو سکتا ہے, لیکن وہی الف بے تے سے کو اللہ جب جمع کر کر پیش کرتا ہے تو قرآن بن جاتی ہے. زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے, چیز وہی ہے لیکن جب اللہ سے منسوب ہو جاتی ہے تو الگ ہی کیٹیگری سے ہو جاتی ہے. یہ نطفہ تو نطفے کی شکل میں ابتدائی طور پر تھا, لیکن جب اللہ نے اپنی روح اس میں پھونک دی, جب اپنی روح اس میں پھونک دی اس کے بعد وہ نطفے میں جو کمال آ گیا وہ وہی کمال ہے جو الف بے میں قرآن بن کر آ گیا, جو الف بے میں نفخت و فیہ من روحی, قرآن کی آیت ہے, مجھے خلیفہ بنانا ہے دنیا میں اور جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں گا تو تم لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا, یہ تمہارا کعبہ بننے کے قابل ہے, یہ تمہارا کعبہ بننے کے قابل ہے. اللہ کی عبادت نہیں کروا رہا تھا, اللہ کی عظمت جتوا رہا تھا. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا کہ میں اس کی عبادت بھی نہیں, اس کے سامنے سجدہ بھی نہیں. اللہ عبادت نہیں چاہ رہا تھا, سجدہ چاہ رہا تھا. شیطان نے یہ کہا کہ میں عبادت بھی نہیں کروں گا, تو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ بھی نہیں کروں گا, میں اپنی مرضی سے عبادت کروں گا, میں اپنی مرضی سے عبادت کروں گا, تیری مرضی سے عبادت نہیں کروں گا. جو اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے, اور جو اللہ کی مرضی سے اس کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ فرشتوں کے زمرے میں داخل ہو کر آدم کو سجدہ کر لیتا ہے. آدم کی عظمت یہاں سے شروع ہوتی نظر آتی ہے. کل اور پرسوں کے مجالس میں میں نے فقط اتنا ہی کہا کہ عظمت انسان کو ہمیں سمجھنا ہے. قرآن کی آیتوں کا استعمال کرتے ہوئے میں نے وہ آیت کو پیش کی جہاں پر یہ بتایا گیا کہ اے رسول, ہم نے آپ کی آنکھوں سے پردے اٹھا لیے ہیں اور آپ وہ قیامت کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر انسانوں کو, لوگوں کو ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہانک رہا ہے. یہ رسول کی نظر اتنی اونچی اس دنیا میں کیسے ہو گئی کہ قیامت کے منظر رسول کو نظر آ رہے ہیں, اور کیسے یہ ممکن ہے کہ رسول کو اگر نظر آ رہے ہوں اس طریقے سے تو اس طریقے پر, رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر اگر ہم عمل کریں تو ہم کو قیامت کے منظر نظر نہ آئے, رسول کو رسول کے درجے پر, ہم کو اپنے درجے پر. کیونکہ اگر قیامت ہم کو نظر نہیں آئے گی تو ہم قیامت کو بغیر دیکھے ہوئے اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکیں گے, وہی پردے کو اٹھا کر دیکھ سکیں گے جو اللہ نے رسول کے لیے اٹھایا, اور جو پردہ رسول کے لیے اٹھ سکتا ہے وہ پردہ سب کے لیے اٹھ سکتا ہے. اگر یہ نہ ہوگا تو رسول بہترین مثال نہیں ہوں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور قرآن بہترین ہدایت کی کتاب نہیں ہوگی, فضائل کی کتاب ہو جائے گی. بہت بڑا فرق ہے قرآن کو ہدایت کی کتاب میں سمجھنا اور فضائل کی کتاب سمجھنا. اللہ نے اپنے بندوں کے فضائل کے ذریعے ہدایت پہنچائی ہے, فضائل برائے فضائل نہیں بیان کیے. کیوں کہ انسانوں کے سامنے اللہ اپنے اعلیٰ ترین بندوں کے اگر فضائل پیش بھی کرے تو وہ اس میں سے سمجھیں گے کیا؟ ان کے فضائل پیش بھی کرے تو وہ اس میں سے سمجھیں گے کیا؟ کیا ہم رسول کے درجات کو سمجھ سکیں گے؟ کیا ہم علی کے درجات کو سمجھ سکیں گے؟ قرآن نے فقط اشارہ یہ کر کیا ہے کہ یہ درجات ان کے لیے तुमको समझने के लिए, तुम्हारे रास्ते को रोशन करने के लिए हैं। उनके वो दर्जा जो मैं जानता हूं और वो जानते हैं वो कुछ और ही है, वो जिक्र कुरान में करने के भी लायक नहीं है। क्योंकि कुरान हिदायत की किताब है, कुरान हिदायत की किताब है। हमने कल वो इब्तिदाए सूरह बकरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तमाम लोगों का तस्केरा, हर तस्केरा चाहे वो किसी का हो कुरान में, फिरौन का हो हमारी हिदायत के लिए, हामान का हो हमारी हिदायत के लिए, नमरूद का हो हमारी हिदायत के लिए, नूह का हो हमारी हिदायत के लिए, इब्राहिम का हो हमारी हिदायत के लिए, तमाम पैगंबरों का हो हमारी हिदायत के लिए। ये बात अगर समझ में आ जाती है कि हर आयत हमारी हिदायत के लिए है, तो हम वो रास्ता चल पाएंगे कि जिस रास्ते पर रसूल चले थे। और उसी बुनियाद पर कुरान कह रहा है मोहम्मद रसूल अल्लाह वल्लज़ीन माहू अशिद्दा वलल कुफारि रहमाऊ बैनहुम, रसूल और रसूल के साथ जो लोग होते हैं उनके अमल को एक बयान करते हुए अल्लाह बात को आगे बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि रसूल को अलग कर दिया हो और रसूल के साथियों को अलग कर दिया हो, रसूल के लिए एक मेयार बनाया हो, साथियों के लिए एक मेयार बनाया हो। अगर ऐसा होता तो जो साथी रसूल को ओहद में छोड़कर चले गए उनका खुसूर ज्यादा ना होता। क्यों? कि टिकने का मेयार हमारा नहीं था, हम नहीं टिक सके, जिनका टिकने का था वो टिक गए। हमारे लिए रसूल बुनियाद नहीं है। कुरान की आयत ओहद के मंजर को पेश करते हुए कहती है कि रसूल तुमको पुकारता रहा और तुम जाते रहे, जंग के मैदान में तुम रसूल को छोड़कर चले गए ये सोचते हुए कि अगर साथ रुक जाएंगे तो हमारा क्या होगा। कुछ ने कहा कि हम तो निकल गए, अगर वो दूसरे जो मारे गए अगर वो हमारे साथ होते तो उनकी जिंदगी बच जाती। कुरान ने इस बात पर तनकीद की है, तुम जिंदगी बचा लेना जो चाह रहे हो रसूल से दूर होकर, वो रसूल से दूर होकर जिंदगी नहीं होती। क्योंकि रसूल के साथ जिंदगी कयामत को देखकर गुजारी जाती है और रसूल के बगैर जिंदगी दुनिया को देखकर गुजारी जाती है। जमीन आसमान का फर्क जो कहते हैं हम उर्दू जबान में वो यही है। आसमानों में कयामत नजर आ जाएगी, जमीन पे तो जमीन में हरकत करने वाली चीजें और जो लज्जात हमारे लिए मुमकिन है वो नजर आ जाएंगी। इंसान के जहन को मुंतकिल किया जा रहा है जमीन से आसमानों की तरफ। हमारा उन्वान इंसान नी तरक्की में दीन का रोल है। अगर हम गौर से देखें, अगर हम गौर से देखें कि इंसान के जहन में दुनियावी चीजों के ज्यादा होने से, दुनियावी लज्जात में डूब जाने से, उखरवी आखिरत के ख्यालात का दूर हो जाना आया उसके इल्म की तरक्की का सबब बनता है या इल्म के जवाल का सबब बनता है। वो सोसाइटीज को आप देख लें कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा ऐश परस्ती हुई, होते होते पूरी तारीख आप देख लें, एक एक उम्मत का किस्सा कुरान में बतलाया गया है, एक एक उम्मत का किस्सा कुरान में बतलाया गया है। बतलाया गया है कि इनके ऐश और इशरत ने इनको खत्म कर दिया, इनकी कुदरत को मिटा दिया, चाहे वो फिरौन हो या और कोई हो। तुम उनको देख लो, ये तुम्हारे लिए इबरत है। हम बार बार आद का, समूद का तस्करा करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनके कमाल को तुम कमाल न समझना, हमने अंबिया के जो किस्से बयान किए हैं उनके कमाल को कमाल समझना। फिर मैं तो तवाजुन कर रहा हूं, तोल रहा हूं, फिर मैं तवाजुन कर रहा हूं, तोल रहा हूं। दो साइड अलग अलग किस्से बयान किए जा रहे हैं, एक दुनियावी कमाल हासिल करने वालों की और एक अल्लाह से मरबूत होकर कमाल हासिल करने वालों की। जब जब रसूल आए, अल्लाह कुरान में फरमाता है मैंने यह लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल में, मैं और मेरे मुरसलीन कामयाब होंगे। दूसरे कामयाब हो ही नहीं सकते, क्योंकि कामयाबी का की बुनियाद क्राइटेरियन वो रखा जाएगा कि जो इंसान की बुलंदियों के लिए नहीं है, इंसान की पस्तियों के लिए है। ज्यादा कोई चीज का मसरफ कर लेना इंसानी कमाल नहीं है, इंसानी जवाल है, इंसानी जवाल है। ज्यादा से ज्यादा चीजों का कंजम्पशन बदन को मजबूत करता है या मजदन को कमजोर? एक तरीका है जिसके ऊपर यह बदन डिजाइन किया गया है, वो डिजाइन ही किया गया आजमाइश के लिए। आजमाइश के लिए आप उस बदन को यूज करते जाइए, वो बदन रिस्पॉन्ड करते जाएगा। आप बदन को दुनियावी ऐश के लिए यूज करते जाइए, रिस्पॉन्स उलट जाएगी। आज हम कहते हैं ना लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात करते हैं, क्यों? कि बदन को लाइफ एंजॉय करने का ही मरकज समझा जा रहा है। अगर आप बतलाएं, अगर ऐसा होता तो फिर हम जितना कंज्यूम करते, क्योंकि डिजाइन दुनिया में लज्जतों को लूटने के लिए है, तो बदन में और ताकत बढ़ती जानी चाहिए थी, बढ़ती जानी चाहिए थी, और उस ताकत के बढ़ने का कोई मुजिर असर नहीं होना चाहिए था, है या नहीं? बॉडी में स्टेरॉइड्स को हजम करने की और प्रॉब्लम ना होने की का मैकेनिज्म होना चाहिए था। आज स्टेरॉइड्स यूज कर इंजेक्शंस लेकर दौड़ने वाले, खेलने वाले बेहतर दौड़ सकते हैं, बेहतर खेल सकते हैं, लेकिन किडनीज फेल हो जाते हैं, हार्ट पर असर होता है। क्यों? कहा कि नहीं, अगर वो चीज जिस चीज के लिए डिजाइन की गई अगर उसमें ये होता तो स्टेरॉइड्स आसानी हजम हो जाते, किडनीज भी उसको आसानी से फिल्टर कर देते बगैर उनके डैमेज के। तो ये सब तरक्की हमको एक ही बात की तरफ ले जा रही है, इन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतली है। हम नबतली जमा का सेगा है, मुतकल्लिम का यानी प्लूरल है और फर्स्ट पर्सन है। अल्लाह कह रहा है हम उसे आजमाएंगे, इसका रूट बला है, जो उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। बला हमारे पास आजमाइश के तौर पर नहीं, आफत के तौर पे इस्तेमाल होती है। अरबी में बला का मतलब आजमाइश होता है, नबतली का मतलब हम उसे खूब आजमाएंगे, हम उसे खूब आजमाएंगे। तो ये खूब आजमाने के नतीजे में हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, इसलिए समी है, इसलिए बसीर है। अगर हम अब ये एंगल को लेकर आगे बढ़े, सलवात भेजे मर मोहम्मद वाले, मेरी आज की गुफ्तगू यहां से शुरू हो रही है। अगर हम ये एंगल को लेकर यहां से आगे बढ़ते हैं कि इंसान का डिजाइन ही ऐसा हुआ है कि वो अपने डिजाइन के मुताबिक आखिरत को हासिल करने वाला बंदा है, वजूद है, आखिरत को हासिल करने वाला बंदा है, वजूद है। मौला से पूछा गया अक्ल की तारीफ करें तो आप फरमाते हैं कि वो चीज को अक्ल कहते हैं जिससे रहमान की इबादत की जाती है और जन्नत को हासिल किया जाता है। या अली आप ये क्या कर रहे हैं, बात को जमीन पे रखते ही नहीं है, बार बार आसमानों की क्यों करते हैं? नाम ही अली का बुलंदी है, अली से बुलंदी की बात नहीं सुनेंगे तो क्या सुनेंगे? मां उबैदा बेहर रहमान वक्त सेबा बेहिल जिनान, अक्ल उसको कहते हैं कि जिसके जरिए से रहमान की इबादत की जाती है। लफ्ज रहमान भी खूब इस्तेमाल किया है मौला ने। अगर रहमान की रहमत की मौजों को कोई देख रहा हो, रहमान की रहमत की मौजों को कोई देख रहा हो और उसके बाद सजदे में न गिरे तो क्या करे? इसलिए अली ने कहा था कि मैं खौफ से नहीं इबादत करता, लालच के लिए इबादत नहीं करता, मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं कि तुझे लायक इबादत पाता हूं, तेरी रहमत की अमवाज मुझे नजर आते हैं और उन रहमतों को जब मैं देखता हूं तो सिवाय सजदरेज होने के मैं और कुछ नहीं कर सकता। इतना सजदा करता हूं, इतना सजदा करता हूं, थक जाता हूं, लेकिन आरजू यह रहती है कि मेरे पास तो सजदे कर कर कुछ हासिल नहीं हुआ, तेरी शान के मुकाबले में मेरा सजदा छोटा है। ये छोटे होने को अल्लाह बहुत बुलंद कर देता है। हमारा प्रॉब्लम, हम अल्लाह के सामने छोटे नहीं होते, जो बड़े थे वो अल्लाह के सामने छोटे हो जाते हैं, हम छोटे हैं लेकिन अल्लाह के सामने छोटे नहीं होते, हम अल्लाह के सामने बड़े दिखना चाहते हैं। क्यों? यही याद दिला रहा है नुतफतिन अमशाज, इधर उधर की चीजें इकट्ठा कर मैंने तुम्हारा नुतफा तैयार करवा दिया और तुमको वजूद में लाया हूं, मकसद मेरा है। मा खलक्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिनो इनको खल्क ही नहीं किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करेंगे। अब डिजाइन की बात कीजिए, अब डिजाइन की बात कीजिए, साफ कुरान में कह रहा है मैंने खल्क ही नहीं किया जिनो इनको मगर यह कि मेरी इबादत करें। परफेक्ट डिजाइन है इंसान का, बदनी तौर पर, जहनी तौर पर, बॉडी माइंड और रूही तौर पर। रूह आला से आला मर्तबा पाती है, उसका इंफॉर्मेशन हासिल कर दिमाग में डालती है, दिमाग को इस्तेमाल करती है, दिमाग जो है फिर हाथ पैर को काम में लाता है, एक कायनात नई बन जाती है, एक कायनात नहीं बन जाती है। अगर ये कायनात इंसान नहीं बनाता तो कौन बनाता? इसी उन्वान से कहा है कि कल मैंने जो आयत पढ़ी सरसरी तौर पर गुजर गया, इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाती वल अर्ज़ी वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा वअशफ़क़ना मिन्हा फहमलहल इंसानु इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। इसको इशारा करते हुए मैं कल गुजर गया कि हमने अपनी अमानत को, अपनी जिम्मेदारी को तमाम का तमाम इंसान को दे दिया है, वो जिम्मेदारी जो आसमान और जमीन और पहाड़ नहीं उठा सकते थे। तो इंसान के पास ना वो बदनी कुव्वत है कि जो एक आसमान में है, जमीन में है और ना पहाड़ों में है, बदनी कुव्वत नहीं है। फिर है कह की कुव्वत कैसे उठा लिया और अल्लाह ने दिया क्यों? बार फिर यहां पर यही हो रही है बात, बिल्कुल वाज़े तौर पर बार बार समझा रहा है कि तुम अपने आप को बदनी न समझना, तुम अपने आप को बदनी न समझना, बदन तुम्हारे लिए वसीला है, तुम कुछ और हो, तुम में एक कायनात छुपी है। कल मैंने ये शेर भी पढ़ा था जो मौला से मंसूब है, ये शेर मैंने पढ़ा था, क्या तुम गुमान कर बैठे हो कि तुम एक मामूली से जिस्म हो जबकि तुम में एक कायनात पोशीदा है। अहसिबता इन्नका अन्नका जिर्मुन सगीर वफीकन तवा आलमुन अकबरू, कि तुम में तो एक आलम, एक कायनात पोशीदा है। अब आप बदन को इस्तेमाल करने वाली चीज समझकर अगर इंसान में वो जो कुव्वत है जो ना पहाड़ों में है ना आसमानों में है ना जमीन में है, वो चीज की तरफ से देखें, जवानों की तरफ मुतवज्जे हों और उस रूह की ताकत को देखें और वो रूह किस तरीके से दिमाग को इस्तेमाल कर सकती है। जब रूह ताकतवर हो जाती है तो दिमाग को जकड़ लेती है। तवज्जो का मोहताज हूं, तवज्जो का मोहताज हूं। जब रूह ताकतवर हो जाती है तो दिमाग को जकड़ लेती है। इसकी मिसाल जिस तरीके से एक माहिर घोड़ सवार होता है, आप लोग देखते हैं कि किस तरीके से वो अपने घोड़े के एक एक हरकत को कंट्रोल करता है, ड्रेसाज जो बोलते हैं, एक एक हरकत को कंट्रोल करता है, उसको जैसे चलाना चाहता है चलाता है, कदम छोटे छोटे बढ़वाता है, चाहता है तो गैलप करवाता है, चाहता है तो कैंटर करवाता है, मुख्तलिफ तरीकों से उसको उछलवाता है। क्यों? कि अब वो घोड़े की मर्जी को अपने हाथ में ले लिया है, घोड़े की मर्जी को अपने हाथ में ले लिया है। अब आप बतलाइए, अगर इंसानी रूह अपने दिमाग को उसी तरह अपनी गिरफ्त में ले ले, उसी तरह अपनी गिरफ्त में ले ले कि उसमें जो जाएगा मेरी मर्जी से जाएगा, उसमें जो रहेगा मेरी मर्जी से रहेगा, जो उसमें नहीं जाना चाहिए उसको जाने नहीं दूंगा। अब आप बतलाइए, और ये सब करते हुए ये एहसास है कि मुझे अल्लाह ने आजमाइश के लिए खल्क किया है। अगर ये एहसास नहीं होगा तो किसी वक्त भी انسان کی روح انسان کے دماغ پر غلبہ نہیں کر پائے گی. اس کی خواہشات اس کو آگے بڑھائیں گی، اس کی خواہشات زیادہ تر بدنی ہوں گی، کیونکہ وہ خواہشات سب سے پہلے سب سے آسان طریقے سے مائنڈ کو منتقل ہوتی ہیں. دیکھ کر سن کر جو صدائیں جو مناظر بدنی خواہشات کی بنیاد کے اوپر اچھی نظر آتی ہیں، وہ اگر پوری چھوٹ دے دی جائے اور اگر انہی کے لیے انسان کو اللہ بناتا تو یہ دنیا ایک سال بھی نہ باقی رہتی. اللہ نے چیک اور کاؤنٹر چیک رکھ کر بنایا ہے کہ تمہاری بدنی خواہشات کو محدود رکھا ہوں کہ تمہارا طغیان بھی محدود رہے، اور تمہاری روحی طاقتوں کو میں نے حد نہیں دی. جتنا دوڑتے ہو دوڑو، جتنا دوڑتے ہو دوڑو. جس نے میرے ذکر سے اپنے آپ کو دور کر دیا میں نے اس کی زندگی کو تنگ کر دیا. فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، قرآن کی آیت ہے. تم کیا سوچ کے زندگی گزار رہے ہو؟ بدنی سمجھ کر زندگی گزار رہے ہو؟ کہاں پر کہاں پر میں چیک وہاں پر لگایا ہوں تم نہیں دیکھے؟ اجتماع کا کنٹرول، بدن کا کنٹرول، فیملی کا کنٹرول، حیا شرم کا کنٹرول، پولیس کا کنٹرول، کس کس کا کنٹرول؟ یہ اگر پورے اٹھا دیتا تم لوگوں کے لیے تو تم کیا بن جاتے؟ کیا بن جاتے؟ بسط سامان رسوائی سر بازار میر اقسم والے بن جاتے کہ ہزار رسوائیوں کے ساتھ چورستے پر ناچتا. جب کر دیتا ہوں وہ کنٹرولز دیوانے پن میں، نکال دیتا ہوں کسی کے ذہن سے، تو تم دیکھتے ہو کہ کیا حال ہوتا ہے. مگر جب بہت سے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں نا تو بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ کہ وہ پس منظر ہی نہیں ہے جسے کسی چیز کو تولا جائے. میں کھاؤں کیا؟ میں پیوں کیا؟ میں پہنوں کیا؟ پس منظر کچھ بھی نہیں ہے. تو بولے کچھ پہن لیجئے، کچھ بھی کھا لیجئے، کچھ بھی پی لیجئے. پی کر لوگوں کو ٹکر مار رہے ہیں، ہر ہفتے آپ کو ایک دو قصے ملی جاتے ہیں، پی کر کئیوں کی زندگیاں ختم کر دی. بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے نام بھی چھپتے ہیں اور لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں. کیوں؟ لوگوں کو مار ڈالا. بڑے ہو گئے تو لوگوں کو مار ڈالا، تو بڑے ہو کر لوگوں کو نہیں ماریں گے تو کیا کریں گے؟ بڑے ہو کر پیئیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ بڑے ہو کر عیاشی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ پوری سوسائٹی اس عیاشی اور مارنے پر لگا دیجئے. کون سی سوسائٹی ایک دن باقی رہتی ہے بتا دیجئے. وہ تو شریفوں کی شرافت ہے، غریبوں کی غربت ہے کہ یہ عیاشی ایک محدود دائرے میں ہے. قرآن کہتا ہے ایک حساب سے ہم نے دنیا میں تم کو دیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے. تو اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اب ذہن کنٹرول کر رہا کیا جا رہا ہے روح کے ذریعے سے، اب اس میں کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر نہیں آ رہی ہے، کوئی وائرس اس میں نہیں آ رہا ہے. وائرس آنے سے کیا ہوتا ہے؟ جوان بچے ہیں، سسٹم سلو ہو جاتا ہے، اور زیادہ خطرناک اگر وائرس ہو تو کولیپس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کے ذہن کی بھی یہی حالت ہے. آپ اس کو بدنی چیزوں سے بھرتے جائیے، مناظر سے بھرتے جائیے، بھرتے جائیے، بھرتے جائیے، ہوتا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے. وائرس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان وانساہم ذکر اللہ، اور شیطان ان پر پوری طریقے سے غلبہ کر لیتا ہے اور انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. ڈیزائن کیے گئے تھے اللہ کی یاد کے لیے، اللہ لے یابدون. بدنی سورس کو فیڈ کا ذریعہ بنایا، کھینچا کھینچا کھینچا، ذہن پوری طریقے سے کرپٹ ہو گیا، ہارڈ ڈسک بالکل ہاتھ کو آ گئی. تو ہو کیا گیا؟ اللہ کی یاد سے غافل ہونے لگے. اور کس نے کیا؟ شیطان نے. اسی چیز کو اللہ اپنے طرف بھی نظر کرتا ہے. جو مجھے فراموش کرتے ہیں میں ان کو اپنے خود سے فراموش کروا دیتا ہوں. انساہم انفسہم, یہ اسی سے آ کے جڑتا ہے کہ جب تم میرے نہیں ہوتے تو پھر تم کسی کے نہیں ہوتے, اپنے بھی نہیں ہوتے. تم اگر میرے نہیں ہوتے تو اپنے بھی نہیں ہوتے. کل میں نے اقبال کا ایک شعر بھی پڑھا تھا, تکرار کر رہا ہوں. اپنے من میں ڈوب کر پالے پاجا چراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنے من میں ڈوب کر پاجا چراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یہ انسان کا خود کا بہت ہی بڑا پرابلم ہے کہ انسان یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ میں بدنی ہوں یا روحی. بدن تو ختم ہونے والا ہے, 18-20 سال کے بعد انسان کی جوانی ڈھرنے لگتی ہے, ہلکے ہلکے, بہت ہی کم طریقے سے, بہت ہی کم طریقے سے. بوڑھا بہت دیر سے ہوگا لیکن جوانی 20 سال کی لگ بھگ عمر سے تھوڑی تھوڑی کم ہونے لگتی ہے, تھوڑی تھوڑی. ارے مالک, یہ تو 20 سال 14-15 سال میں جوان ہوئے اور یہ 20 سال بھی میں نے 1-2 سال اضافہ کر کے بولے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. تھوڑی تھوڑی کم ہوتی ہے, آگے جا کے جیسے بنتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں 40-50-60 اور بھی کم ہوتی ہے, مگر کم ہوتی ہے, اس سے کسی کو شک نہیں ہے. تو ڈیزائن کیسا ہو رہا ہے؟ ڈیزائن ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی مینٹل میچیورٹی بڑھتی جا رہی ہے, آپ کی جوانی کی قدرت میں ساتھ ساتھ کمی ہوتی جا رہی ہے. نیچرل ڈیزائن ہے تاکہ آپ کا ذہن آسانی سے آپ کے روح کے قابو ہو سکے. اگر جس تیزی سے دماغ بڑھ رہا ہے 20 سال کے بعد جوانی اس تیزی سے بڑھتی, جس طریقے سے انسان کا دماغ بڑھ رہا ہے اس تیزی سے اگر جوانی بڑھا دیتا اللہ میاں تو کیا ہوتا, کل بتائیں گے آپ لوگ آ کے انشاءاللہ. جلدی اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. بڑی مشکل بات ہے کہ یہ سب نشانیاں ہیں جو مختلف آیات میں پیش کی جا رہی ہیں. حساب کیسا ہوا ہے, کتاب کیسا ہوا ہے, پوری طریقے سے اللہ کی پروگرامنگ کو قرآن پیش کرتا ہے. کہتا ہے تبیان لکل شیء, تم ہر وہ سوال جو اپنی زندگی کے راستے کو معین کرنے کے لیے چاہتے ہو میں نے اسے تمام کا تمام اس کتاب میں بیان کر دیا ہے. ہدایت سے مربوط کوئی بھی ایشو ہو, سوال ہو, اس میں موجود ہے. یہ نہ سمجھنا کہ موجود نہیں ہے, اور اس کو سمجھانے والے بھی تا قیامت دے چکا ہوں. میں نے کل بھی پرسوں بھی انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی کی روایت پڑھی, ان تمسکتم بہما لن تزلوا ابدا, اگر تم ان دونوں سے تمسک پا لو گے, جڑ جاؤ گے, تو تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے, اور یہ آپس میں الگ نہیں ہوں گے مگر یہ کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ ملے. قرآن تبیان لکل شیء, اور ایک طرف اس قرآن کو بیان کرنے والے کردار کے ساتھ بیان کرنے والے, زبانی بیان کرنے والے نہیں. جیسے جیسے انسان قرآن پر عمل کرتے جاتا ہے ایک نیا باب اس میں کھلتا ہے. یہ ہم کو روایتوں میں ملتا ہے, اس کے 70 باطن ہیں, اس کے 70 باطن ہیں. ایک کے بعد ایک دروازہ کھلتا جاتا ہے. جو راسخون فی العلم ہیں, جو پورے اترے ہوئے ہیں علم میں, ان کے لیے پوری چیز واضح ہو جاتی ہے. ہم اگر کوشش کریں ہماری کوشش کے مطابق ہمارے لیے بھی واضح ہو جائے گی. مگر یہ بات تو بالکل ہی واضح ہے کہ ہمارا بدن دنیاوی بدن انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے نہیں بنایا گیا. اب جیسے یہ طے ہو گیا نہیں بنایا گیا, اخروی طور کے لیے بنایا گیا, یہیں پر آ کر بات انسان کی شروع ہوتی ہے. اب وہ ایک ایک چیز جو دنیا کے لیے اس کے ذہن میں آئے گی تولے گا کہ اس کو اندر لانے میں, ایک ایک منظر جو دنیا میں اس کے آنکھوں سے ٹکرا کر دماغ میں جائے گا, یہ منظر قابل قبول ہے یا نہیں ہے. قابل قبول کس کے لیے, میرے لیے یا اس کے لیے؟ اگر میرے لیے طے کرتا ہوں تو پھر شیطان بن جاتا ہوں. شیطان نے یہ سوچا تھا کہ سجدہ کرنا میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اللہ چاہے جو بھی کہے. ابا واستکبر وکانا من الکافرین, اس نے انکار کیا, تکبر کیا, اور اس سے بڑھ کر تکبر کیا کہ جو دماغ, جو روح, جو بدن اللہ کا دیا ہوا ہے وہ بدن کو میں اپنے لیے مشخص کرتے ہوئے خدا کو پیٹ کر کر فیصلے کرتا رہوں, اسے کفر کہتے ہیں. کفر کی اور کوئی تعریف نہیں ہے. جب قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ تو ایمان سے زیادہ کفر سے قریب تھے مسلمانوں کے تعلق سے, بنیاد یہ تھی کہ یہ دنیاوی اغراض کو زیادہ اور اخروی اغراض کو کم مد نظر رکھے ہوئے ہیں. آج اگر ہماری سوسائٹی کو ہم دیکھیں تو آیا ہم دنیاوی اغراض کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا اخروی؟ میں آؤں گا آگے کے مجالس میں بیان کروں گا کہ کل سے نوکری کو جانا چھوڑ دیں گے ہم, کیونکہ اخروی, نوکری کو جانا چھوڑیں گے تو پہلے ہی اخروی باب ختم ہو جائے گا. حلال روزی اخروی زندگی کے لیے پہلی شرط ہے, حلال روزی اخروی زندگی کے لیے پہلی شرط ہے. اگر جو انسان اپنے بدن کو حلال سے نہیں باقی رکھ سکتا تو وہ بدن کو لے کر اللہ کی عبادت کس طریقے سے کرے گا؟ اللہ کے لیے بدن کی عبادت کے لیے ضرورت ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, لولا الخبز ما صلینا وما سمنا, اگر روٹی نہ ہوتی تو نہ ہم نماز کے تھے نہ روزے کے. طاقت رہتی چار پانچ دن اگر آدمی کھانا نہ کھائے, نماز کے لیے اٹھنے کے لیے کہیے, وہ بولے گا کہ میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے. روزہ, وہ کہے گا پانچ دن سے روزہ رکھ رہا ہوں, قربت اللہ کی گنجائش کے بغیر چل رہا ہے. تو یہ کیفیت جب انسان کی روٹی ہے کہ جو انسان کے لیے فیول ہے, آپ کو حلال فیول اپنے میں ڈالنا ہے, حلال پیٹرول اپنے میں ڈالنا ہے, تو یہ آدمی جو اللہ والا ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بڑے کارنامے کر دیتا ہے. علی نے اتنے کھیت آباد کر دیے, اتنے کنویں کھود دیے کہ ہم پورے مل کے اگر زندگی تمام کوشش کریں تو نہیں کریں, اور علی آخرت کو دیکھ رہے ہیں. تو دنیا ہم کو کند کر رہی ہے یا تند کر رہی ہے؟ دنیا ہم کو سست کر رہی ہے یا تیز کر رہی ہے؟ دنیا کی لالچ انسان کو کمزور بنا دیتی ہے, اللہ کی طرف رخ کرنا, اللہ کی طلب انسان کو طاقتور بنا دیتی ہے دنیا کے لیے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے جب اس کو ید اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اس لیے اس کہنے کو عین اللہ کہا جاتا ہے, ورنہ اللہ اللہ اپنی جگہ پر ہے, ہم اپنی جگہ پر ہیں. اللہ اللہ کی جگہ پر ہے, ہم اپنی جگہ پر ہیں, گرچہ وہ ہم سے بے انتہا قریب ہے. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو ان کی شہرک سے بھی زیادہ ان سے قریب ہیں. مولا پہلے خطبے میں نہج البلاغہ کے فرماتے ہیں, یہ سب کے ساتھ ہے بغیر اس کا حصہ بنے ہوئے, یہ سب سے دور ہے بغیر اس سے الگ ہوئے ہوئے. یہ اللہ کی شان ہو سکتی ہے اور کسی کی بھی نہیں ہو سکتی, کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. یہ مولا کی تعریف ہے, کوئی بھی چیز کسی چیز کا حصہ رہتے ہوئے اس سے الگ نہیں ہو سکتی, کوئی بھی چیز کسی سے دور رہ کے اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ چیز فقط خدا کے لیے ہے, یہ چیز فقط خدا کے لیے ہے. وہ ہے کہ جس سے کوئی رب مثال ہی نہیں ہے, لیس کمثلہ شیء, قرآن کہہ رہا ہے, اس کی جیسی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور اگر اس کو ہم اپنے اندر محسوس نہیں کر رہے ہیں تو ہم فقط بدن بن گئے ہیں, ہماری روح گئی, ہماری روح گئی. اگر ہم اللہ کو اپنے میں احساس نہیں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے شہرک سے زیادہ قریب ہوں, وہ کہہ رہا ہے کہ ہوں اور مجھے احساس نہیں ہو رہا, وہ رہنے کا فائدہ ہی کیا جو احساس نہ کیا جائے؟ इसलिए कह रहा था कि एहसान जता रहा था हम पर कि तुमको एहसास नहीं होगा मैं हूं। हमारे रास्ता दिखाने वालों ने बताया कि एहसास होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। अगर एहसास नहीं होता तो तुम्हारा कैरेक्टर फिर वैसा नहीं हो सकता। अगर अल्लाह तुम्हारे अंदर महसूस हो रहा है, ना कोई हाथ के तरीके से, ना कोई पैर की तरीके से, ना कि धड़कते हुए दिल के तरीके से, या ना सर में छिपे हुए दिमाग के तरीके से, इसका वजूद इंसान की रूह से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे रूह ताकतवर होती जाएगी, इंसान को अल्लाह का एहसास बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे रूह कम होती जाएगी, अल्लाह का एहसास खत्म होता जाएगा, इस हद तक के वो अल्लाह की निशानियों का इनकार कर बैठेगा। ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ آخرت ان کی عاقبت ان کی کہ جنہوں نے برائی کو زندگی میں اپنا شیوا بنا لیا، طریقہ بنا لیا، وہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کر دیا۔ یعنی وہ نشانیاں جو باہر نظر آ رہی تھیں، وہ چاند، وہ سورج، یہ پتے، یہ دھوپ، یہ کھانا، یہ پینا، یہ چلنا، یہ پھرنا، یہ سب جو نشانیاں ہم میں اندر اور باہر دونوں طرف ہم کو نظر آنی چاہیے تھی، جس کے ذریعے سے ہم اس بات تک پہنچ جاتے جو قرآن کہہ رہا ہے، اف اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ پر شک ہو سکتا ہے کہ جو کائنات اور زمین کو بنایا ہے؟ وہ شک اتنا بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے کہ گناہ کرنے کے نتیجے میں انسان کے پاس اللہ کی آیات کو، نشانیوں کو انکار کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ اس کو بنایا گیا ہے اقرار کے لیے۔ یہ الٹ جاتا ہے، یہ پلٹ جاتا ہے۔ اس لیے جب الٹ جاتا ہے اور پلٹ جاتا ہے، دو الگ الگ گروپ بن جاتے ہیں، ایک سیدھے ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے۔ قرآن کئی جگہوں پر اس بات کا تذکرہ کرتا ہم کو نظر آتا ہے۔ وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَهَمَ الْأَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْأَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةٍ وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ هُمْ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے بتا دیے، لیکن اس نے بلندی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اس نے بلندی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تم کیا جانو کہ بلندی کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتا جا رہا ہوں۔ تم کیا جانو کہ بلند راستہ کیا ہے؟ فک رقبہ، غلام کو آزاد کر دینا، غلام کو آزاد کر دینا۔ وإطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور ایک ایسے دن جب کہ کھانے کی اشیاء کی قلت ہو، کسی نزدیک کے یتیم یا کوئی خاک آلود مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ یعنی یتیم آپ کی واہ واہ نہیں کر سکتا، چھوٹا ہے، ایک اجنبی غریب جو خاک آلود کہیں کونے میں پڑا ہوا ہے، اس کی بھی واہ واہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ تو ایسے کو کھانا کھلا دینا تنگی کی حالت میں، کہ جو تم کو دنیاوی فائدہ نہ دے۔ باریکی دیکھیے، کیونکہ اخلاص شرط ہے۔ ان امانت امکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، قرآن کی آئے جو اہل بیت کے تعلق سے ہے۔ جب تین دن روزے رکھنے کے بعد ہر روز اپنی افطار کی روٹی دے دینی پڑی ساحل کو، اور یہ کہہ کر دیا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کی صورت کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے یہ تم کو دے رہے ہیں، نہ تم سے ہم جزا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم تم سے شکر چاہتے ہیں۔ تھینک یو ہم تم سے نہیں چاہتے. تو کیا کرو, ہم نے ہدایت اس کو دو راستوں کی دی, اس نے بلندی کا راستہ اختیار نہیں کیا. تم کیا جانو کہ بلندی کا راستہ کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا. انسان کو آزاد پیدا کیا گیا ہے, انسان کو آزاد پیدا کیا گیا ہے, حوادث کے نتیجے میں اس کو غلام بنایا جاتا ہے. قرآن کا عجیب معجزہ ہے کہ قرآن نے کہیں پر غلام بنانے کو نہیں کہا ہے. جب جب جنگ کی بات ہوئی اور اسیر لینے کی بات ہوئی, وہاں پر قرآن ایک ہی بات کہتا, جب تم ان کے ساتھ جنگ لڑو تو شدت کی جنگ لڑو, اور اگر اسیر کر لو تو اما منن بعد و اما فدا, یا تو پھر منت کر کے چھوڑ دو جو تمہاری جان لینے کے لیے آیا تھا, یا اس کو کچھ لے کر چھوڑ دو, یا اسے کچھ لے کر چھوڑ دو. غلام بنانے کا تصور اسلام میں کہیں پر بھی قرآن کی آیتوں سے نہیں ملتا ہے, قرآن کی آیتوں میں نہیں ملتا ہے. وہ کیونکہ حالات ویسے تھے کہ جب ہمارے فوجی لڑتے تھے اور پکڑے جاتے تھے, اور ان کے فوجی لڑتے تھے اور پکڑے جاتے تھے, تو ایک ایکسچینج پروگرام کے ذریعے سے یا پیسے دے کر چھڑا لیا جاتا تھا, مگر عام طور پر ان کو لے جا کر کہیں پر بیچ دیا جاتا تھا. تو اسلام خریدنا سکھایا ہے اور آزاد کرنا سکھایا ہے, پکڑ کر بیچنا نہیں سکھایا. ایک جگہ یہودیوں کے اوپر تنقید کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ تم نے ان کو پکڑ کر اپنا بندی بنا کر بیچ دیا, جبکہ ان کا اس طریقے سے پکڑے جانا ہی صحیح نہیں تھا. تو لوگ ہیومن ٹریفکنگ کرتے تھے, قرآن نے اس پر تنقید کی ہے. انسانوں کو پکڑ کر بیچتے تھے, جتنے آپ کو امریکہ میں اس وقت کالے نظر آئیں گے یہ پورے ہیومن ٹریفکنگ کے ہیں. اس دور میں ان کو پکڑ کر آج سے 200 سال پہلے, 250 سال پہلے لے جایا جاتا تھا تاکہ وہاں کے پلانٹیشنز میں کام کیا جائے, اور اس کے بعد ایک مدت کے بعد جب نیو یارک اور نیو جرسی کی سائڈ ایسٹرن امریکہ میں ایک فیکٹریز بننی شروع ہوئی اور لیبر کا شارٹیج ہوا, تو پھر یہ ہوا کہ نہیں ان کو آزاد کرنا چاہیے. تو فیکٹریوں میں استعمال کرنے کے لیے ان کو آزاد کر دیا گیا. وہ ایک اپنی الگ تصویر. اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں کہ ہماری کیفیت جو ہے کیا کہہ رہی ہے ہم کو روحی اور بدنی طور پر, اگر ہم کو کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگے, کیا فک و رقبہ, انسان کو خریدا تھا, انسان جنگ کرنے کے بعد ملا تھا, اس کو چھوڑ دو, آزاد کر دو, یہ بلند راستہ ہے. کیوں؟ یہ میرے تک پہنچاتا ہے. بھوکے کو, عام بھوکے کو نہیں, یتیم کو جو نزدیک کا ہو, رشتہ دار ہو, یا کوئی ایسے غریب کو کہ جو دھول میں پڑا ہو اس کو دے دو, کھانا کھلا دو, جبکہ خود کے گھر کے کھانے کے واسطے ذخیرہ کرنا دل کہہ رہا ہے, کیا معلوم کہ تب نہ رہے. نہیں, دے دو. اس کے بعد کیا؟ ثم کان من الذین آمنوا, اور پھر وہ ایمان والوں میں سے رہے اور صبر کی تلقین کرے اور بہت زیادہ محبت کی اور مرحمت کی تلقین کرے. یہ اونچا راستہ ہے. جھگڑے کی تلقین نہیں کرے, اختلاف کی تلقین نہیں کرے, آپس میں اختلاف ڈالنے کی کوشش نہیں کرے, آپس میں محبت ایجاد کرنا چاہے اور ایک دوسرے کو کہے کہ صبر کریں گے. وہ قرآن کی آیت سے جڑ جاتا ہے جو سورہ عصر کی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یقیناً عصر کی قسم, انسان کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے, انسان گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ کہ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی ہدایت دیتے ہیں, تلقین کرتے ہیں. یہاں پر جگہ حق اور صبر کی جگہ صبر اور مرحمت ہے, صبر اور کمپیشن, محبت, لو, افیکشن. مومن کا کام جھگڑا کروانا نہیں ہو سکتا, مومن کا کام آشتی کروانا ہوتا ہے, دوستی کروانا ہوتا ہے, محبت ایجاد کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ والا ہے اور اس کے پتا ہے کہ رحمت للعالمین کو بھیجا ہے, اور وہ اس رحمت للعالمین کا ایک امت کا حصہ ہے, تو رحمت رسول کس چیز سے جا کر ٹکرائے اور اس کو کور نہ کر لے, کس چیز پر جا کر رسول کی رحمت رک سکتی ہے؟ بدترین دشمنوں کو رسول نے اپنی رحمت میں شامل کر لیا, بدترین دشمنوں کو رسول نے اپنی رحمت میں شامل کر لیا، ہم نے اپنے دوستوں کو دور کر دیا. کیوں؟ رسول کی نظر سے دنیا کو نہیں دیکھا، اللہ کی نظر سے دنیا کو نہیں دیکھا. ہم اس کے لیے نور دیتے ہیں کہ جو اس کو ہدایت کرتا ہے. قرآن میں اللہ لوگوں کو نور دے کر ہدایت کرواتا ہے، کئی آیتیں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ آگے کی مجالس کے لیے. آج کی مجلس میں ہم نے یہی گفتگو کی ہے کہ انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ بدن کو کس طریقے سے استعمال کرے، اس کے لیے اس کو اپنے ذہن پر، مائنڈ پر کمپلیٹ کنٹرول کرنا پڑے گا. مائنڈ پہ کنٹرول کرنے والی قدرت جو ہے انسان کی روح رہے گی، کہ جو اللہ نے اپنی اس میں روح پھونکی تو یقیناً اس میں اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے. اور امام حسن سے ایک روایت ہے کہ جو تم کھاتے ہو اندھیرے میں کھاتے ہو تو کوئی چراغ روشن کرتے ہو تاکہ کوئی چیز غلط تمہارے پیٹ میں نہ چلے جائے، لیکن دماغ میں جو چیز جانے کی ہے اس کے لیے یہ احتیاط نہیں کرتے. پیٹ کی اہمیت ہے، دماغ کی اہمیت نہیں ہے. یہاں پر آ کر فرق ہوتا ہے امام کی نظر میں اور ہماری نظر میں، امام کی نظر میں اور ہماری نظر میں، قرآن کی نظر میں اور ہماری نظر میں، رسول آل رسول کی نظر میں اور ہماری نظر میں، اللہ کی نظر میں اور ہماری نظر میں. اور جب اس کے طریقے سے دیکھیں گے نہیں تو اس کے راستے پہ چلیں گے نہیں. اللہ کے طریقے پہ دیکھیں گے نہیں، اس کے راستے پہ چلیں گے نہیں. اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، قرآن کی آیت ہے. رسول کہہ دو کہ تمہارا رب صراط مستقیم پر ہے. ہم سے صراط مستقیم کی درخواست نہیں کر رہا ہے. خود جس طریقے سے سمیع علیم ہے اور ہم کو سمیع علیم بنایا، ہم سے جب کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم پر چلو تو رسول سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دو تمہارا رب بھی صراط مستقیم پر ہے. تو جب انسان صراط مستقیم پر چلتا ہے تو اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، مع اللہ ہو جاتا ہے، مع اللہ ہو جاتا ہے. کونوا مع الصادقین کا مفہوم یہی ہے، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیونکہ سچے اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہے. اے مالک، جہاں جہاں پر علی جائیں حق ان کے ساتھ جائے کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کا راستہ علی سے دور نہ ہو، علی اللہ کے راستے سے دور نہ ہو. علی کو حق پہ رہنے کی اتنی شدت کی آرزو تھی کہ رسول نے جب پیشن گوئی کی کہ علی تم کو قتل کر دیا جائے گا تو پہلا سوال علی کرتے ہیں کہ کیا میں حق پر رہوں گا. یہ کیفیت جو ہے کہ ذہن فقط اور فقط حق کی طرف گڑا ہوا ہو، جو انسان کا ذہن جس چیز پر گڑا ہوا ہو وہ اس سے ہٹتا ہے یا نہیں ہٹتا؟ جو ذہن اللہ کی وجود اور اللہ کی شان کی طرف ڈٹا ہوا ہو اس کو سب سے بڑی فکر کیا ہوتی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ایک لمحے کے لیے بھی میری نظر وہاں سے ہٹ جائے. اس لیے کہتا ہے رسول کی دعا ہم کو ملتی ہے، فرماتے ہیں لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا، اے مالک ہم کو اپنے آپ پر ایک لمحے کے لیے، ایک پلک جھپکنے کے اتنی دیر کے لیے بھی اپنے پر نہ چھوڑ دینا، تو ہم کو تھامے رکھنا. یہ جتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کو اتنا احساس ہوتا جاتا ہے کہ اللہ کے احسانات ان پر کتنے ہیں. توجہ کا محتاج، اللہ کے احسانات کتنے ہیں. اگر کوئی ہم پر بہت زیادہ احسان کرے تو ہم اس کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، غیرت کم از کم اگر ہو تو ٹھیک ہے. وہ تو ہمارے وجود سے لے کر ہر چیز کے اوپر ہمارا حق رکھتا ہے. اور جب وہ رحمان اور رحیم ہے، ودود ہے، بہت چاہنے والا ہے، قریب ہے، بخشنے والا ہے، یحب التوابین کہہ رہا ہے میں محبت کرتا ہوں توبہ کرنے والوں سے. اے نفس جس نے گناہ کیا ہے، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، میں تیرے تمام گناہ بخش دوں گا. یہ محبتیں رکھنے والا، یہ عظمتیں رکھنے والا، یہ رحمان، تو اس سے جو محبت کی شدت ہوتی ہے یہ آرزو ہوتی ہے کہ غلطی سے بھی ہماری توجہ اس سے ہٹ کر کسی اور چیز پر مستقلن نہ پڑ جائے، مستقلن نہ پڑ جائے. اس لیے مولا فرماتے ہیں میں کوئی چیز کو نہیں دیکھتا مگر اس کے ساتھ، اس کے آگے، اس کے پیچھے اللہ کو دیکھتا ہوں. عادت کر لیتے ہیں، عادت کر لیتے ہیں کہ کوئی چیز کو منہائے خدا نہ دیکھیں، مائنس کر کے خدا کو کوئی چیز کو نہ دیکھیں، عادت کر لیتے ہیں. جب عادت کر لیتے ہیں اب جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے لیے ظالم کمزور ہے اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے. جب ظالم کو دیکھتے ہیں تو اللہ ساتھ نظر نہیں آتا, اللہ دور ہو جاتا ہے. اور مظلوم میرے لیے طاقتور ہے اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے. جب مظلوم کو دیکھتے ہیں تو اللہ ساتھ نظر آتا ہے. یہ باتیں نکلی کیسے علی کے پاس سے؟ اس لیے نکلی کہ فاؤنڈیشنز بالکل ویسے ہی تھے کہ جیسے ہونے چاہیے تھے. اس لیے علی ہمارے لیے حجت ہیں, اس لیے رسول ہمارے لیے حجت ہیں. ہمارے لیے یہ لوگ اتنے بڑی حجت ہیں کہ ایسا کھول کھول کر صاف کر کر بتلایا ہے. اب سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میرے بعد تمہارے پاس خدا کے سامنے کوئی بہانہ نہیں رہے گا, میرے بعد تمہارے پاس خدا کے سامنے کوئی بہانہ نہیں رہے گا. رہے گا بہانہ یا نہیں رہے گا؟ ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ بہانہ نہیں رہے گا. علی اور اولاد علی نے دین کو ایسے پیش کیا کہ چاہے وہ کتنی بھی حالت بری ہو, چاہے شرائط کتنے بھی سخت ہوں, کبھی پیٹ نہیں کی. چاہے وہ عہد کی کیفیت ہو علی کی کہ جب رسول پر حملے ہو رہے تھے علی نے اپنی جان کی بازی لگائی, 61 زخم علی کو لگے اور زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ خون جو بہا عہد میں وہ علی کا بہا. دوسری جنگ جو لوگ علی کے زخموں کی پٹی کر رہے تھے, انہوں نے رسول سے آ کے کہا کہ ہم تو ڈر رہے کہ یہ ان کی جان نہ چلی جائے. علی جب بستر پہ تھے علی کو اپنی جان کی فکر تھی؟ نہیں تھی. علی جب زخم پہ زخم ضرب پر ضرب کھا رہے تھے احد میں, فکر کس کی تھی علی کو؟ حیات رسول کی. کیوں؟ کہ رسول کو وہ سمجھتے تھے کہ کیا ہے. میں چلا جاؤں, میں بستر پر لیٹ جاؤں, مارا جاؤں, آپ حفاظت سے رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ میں کٹ جاؤں, آپ حفاظت سے رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ کیوں؟ کہ دین رسول ہے, دین رسول کا آگے بڑھنا چاہیے. اسی دین رسول کو آگے بڑھانے کے لیے, وہ دین جو کامل ہو چکا تھا لیکن فسق و فجور اجتماع اسلامی میں, اسلامک سوسائٹی میں چھا گیا تھا, اس حد تک ختم ہو چکا تھا کہ معاویہ اپنے بعد یزید کو خلیفہ اعلان کر کر اس دنیا سے واصل جہنم ہوا. اور کربلا اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ دین کی بقا. دین کی بقا کا مطلب اس طریقے سے روح کو انسان کی غلبہ دے دینا, انسان کے بدن پر, انسان کے ذہن پر فتح حاصل کر کر, انسانی روح کی انسانی ذہن پر فتح اور اس کو کنٹرول کر کر بدن کو استعمال کرنا اور بہترین طریقے سے اس اجتماع کو لے جانا. اور جہاں جہاں پر یہ نہیں ہوا اس کا الٹا ہوا. تو ہوا کیا؟ روح ختم ہو گئی, بدن کی خواہشات نے ذہن پر غلبہ کیا اور دنیاوی خواہشات کی بنیاد پر فیصلے ہونے لگے. خلیفہ رسول کہلانے والا بھی دنیاوی بنیادوں پر شراب پی کر تصویر کر رہا تھا جب دماغ کام بھی نہیں کرتا. چراست کے دماغ کو پاک رکھا جائے, اس لیے ایسوں کی ضرورت ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے یطہرکم تطہیرا. اس لیے تطہیر کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو پاک رکھا, کیونکہ ان کے ذریعے سے ہدایت تا قیامت چلنے والی ہے. اب میں اس پاک حرکت کی دفاع میں جو حسین کو کرنا پڑا, حسین جب نکلے اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب اطلاع مل چکی تھی کہ مسلم شہید کر دیے گئے, کوفے والے پلٹ چکے ہیں, اس کے بعد ایک مرتبہ حر ہزار سوار لے کر امام حسین کے کیمپ کے قریب پہنچتے ہیں. راستے میں امام حسین کے کیمپ کے قریب پہنچتے ہیں, دور سے پہلے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نخلستان ہو, کوئی کھجوروں کا بڑا باغ ہو. جب لوگ دور سے دیکھتے ہیں اور اس ایریے سے, اس جگہ سے آشنا رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کبھی کوئی نخلستان نہیں دیکھا, یہاں پر کوئی کھجوروں کا کوئی بڑا باغ نہیں ہے. پتہ چلتا ہے کہ جب نزدیک آتے ہیں تو یہ گھوڑے ہیں جن کے گھوڑ سواروں کے پاس نیزے ہیں. ہزار کا لشکر امام حسین کے ساتھ بہت کم لوگ یہ کیفیت دیکھ کر بیبیوں کے دل میں ہیبت سی ہونے لگی، ہیبت سی ہونے لگی، ہرائے لشکر پیاسا تھا، امام نے گھوڑوں کو تک پانی پلایا کیونکہ پانی کا ذخیرہ تھا۔ یہی یوم ذی مسغبہ والی بات ہے، ایسے دن جبکہ مشکل کا دن ہو، پانی کی اور کھانے کی قلت ہو، لیکن جب کوئی دشمن بھی آ گیا تو پانی پلا دیا جائے، ہمارے پاس پانی رہے گا یا نہیں رہے گا بات کی بات ہے۔ یہ کردار حر کو نظر آیا، نماز امام کے ساتھ پڑھی، نماز امام کے ساتھ پڑھی، پڑھنے کے بعد گفتگو ہوئی، کہا کہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں پر میں آپ کو پاؤں آپ کو لے کر کوفے چلا جاؤں۔ امام نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، امام نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، اور اپنے ساتھ والوں کو کہا آمادہ ہو ہم حرکت کریں گے۔ جب آمادہ ہو گئے تو حر نے آ کر لگا میں فرس پر ہاتھ مارا، امام نے بدعا دی تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ حر کے پاس جواب نہیں تھا سوائے یہ کہنے کہ میں یہ بات آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ امام نے کہا کہ نہیں میں کوفہ نہیں جاؤں گا۔ حر نے کہا کہ مجھے پھر ٹائم دیجئے کہ میں جب تک ایک خط نہ لکھ دوں کہ ایسی کیفیت ہے، ہم امام کے ساتھ ہیں اور ہم اب کیا کریں، جب تک کہ وہاں سے مجھے جواب نہیں آتا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو طے یہ ہوا کہ جب تک کہ جواب آئے نہ حسین مدینے کی طرف آئیں نہ حسین کوفے کی طرف حرکت کریں، کوئی تیسرا راستہ اختیار کیا گیا تاکہ جب جواب آئے تب امام حسین کو حر اس جواب کے مطابق جو لکھا ہے وہ نتیجے پر پہنچ کر امام کے ساتھ وہ عمل کرے۔ جب کربلا کے قریب ہوئے حر کو جواب مل گیا، جہاں ہو جہاں کہیں بھی ہو وہیں پر ان کو روک کر ان کا محاصرہ کر لو، وہیں پر ان کو روک کر ان کا محاصرہ کر لو۔ وہ کربلا پر قافلہ آیا اور رک گیا، حر سبب بنے کہ امام اپنی منزل کی طرف جانے کی جگہ حر کی بات کو مان کر، کچھ بات کو مان کر کربلا میں آ کر اپنے آپ کو قیام دے، قیام گاہیں بنی، بیبیاں اتری، لیکن حر پر حسین کے کردار کا اثر ہو چکا تھا، حسین کے کردار کا اثر حر پر یہ کچھ دنوں میں، حر پر یہ اثر دو تین دن میں ہو چکا تھا۔ حر کو اب سمجھ نہیں آنے لگا کہ میں کیا کروں۔ جناب عیسیٰ تقریباً 3 سال تبلیغ کرتے ہیں، جناب عیسیٰ تقریباً 3 سال کی ان کی تبلیغ کی زندگی ہے، 3 ہی سال کی تبلیغ کی زندگی، اس میں جناب عیسیٰ 12 ڈسائپلز بناتے ہیں جو ان سے سب سے زیادہ قریب ہیں، حواریون کہا جاتا ہے اردو میں، فارسی میں، عربی میں، جناب عیسیٰ کے 12 ڈسائپلز۔ جب جناب عیسیٰ کو گرفتار کیا گیا اس سے پہلے جو ہم سورہ مائدہ پڑھتے ہیں، آسمان سے دسترخوان آیا جس کو کرسچینز لاسٹ سپر کہتے ہیں، اس پر یہ پورے کے پورے جمع ہوئے، ان کو جنت کا کھانا ملا، ان کو جنت کا کھانا ملا۔ اس کے بعد جب عیسیٰ کو گرفتار کیا گیا ان میں سے ایک نے تو خلاف میں گواہی دی جو جوڈاس کہا جاتا ہے، اور باقی سب پراکندہ ہو گئے، اور پیٹر جو ساتھ تھے 3 مرتبہ اس دوران انہوں نے انکار کیا کہ میں جیزس کو پہچانتا ہوں، میں عیسیٰ کو پہچانتا ہوں کہ نہیں پہچانتا ہوں، انکار کر دیا میں نہیں پہچانتا۔ یہ 12 حواری ان میں سے ایک تو دھوکہ دے کے ادھر چلا گیا، باقی ادھر ادھر ہو گئے، جو ساتھ تھا اس نے 3 مرتبہ انکار کیا کہ میں نے انہیں نہیں پہچانتا۔ یہ دشمن کی فوج کا کمانڈر ہے حر، جس پر اتنی تبلیغ کر کر اپنا بنا لیا تھا، ہزاروں میں سے جناب عیسیٰ نے، لاکھوں میں سے ان کا یہ حال ہوا۔ کہ جب پکڑے گئے جناب عیسیٰ اور صلیب پہ چڑھانے کی تیاریاں ہو رہی تو سب پراگندہ ہو گئے, اور یہ حسین کا کردار نظر آتا ہے کہ جہاں پر حسین کا دشمن حسین کی طرف آتا ہے, یہ حسین کا کردار نظر آتا ہے کہ حسین کا دشمن حسین کی طرف آتا ہے. زہیر ابن قین کا بھی یہی ہوا, عثمانی تھے ساتھ میں ایک جگہ رکے تھے, امام نے اپنے نمائندے کو بھیجا تو پریشان ہو گئے, بیوی نے کہا کہ ابن رسول اللہ بلا رہا ہے اور آپ نہیں جائیں گے. جاتے ہیں اور واپس آ کے کہتے ہیں کہ میں حسین کا ہو گیا. یہ دشمن, یہ مخالفین کی کیفیت تھی کہ جو حسین اپنے طرف کر رہے تھے. تو حر کو جب صبح نمودار ہوئی تو اس کیفیت میں پایا گیا کہ حر کانپ رہے تھے. میں نے گزشتہ بھی ذکر کیا, آغا مطہری شہید مطہری ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ جب کوئی کیتلی میں پانی ابلتا ہے اور اس کی بھاپ, اس کی سٹیم اتنی جتنی بن رہی ہے وہ اس تیزی سے نہیں نکل سکتی اس کی ٹوٹی سے, تو کیتلی ہلنے لگتی ہے, تو کیتلی ہلنے لگتی ہے. ایمان جوش جس طریقے سے کر رہا تھا قلب حر میں کہ حر ہل رہا تھا, اسے پتا تھا کہ مجھے بدنی بقا نہیں چاہیے, مجھے روحی بقا چاہیے. یہ ارادے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حر حرکت کرتے ہیں, اپنی فوج سے دور ہوتے ہوتے ایڑ لگاتے ہیں اپنے گھوڑے کو اور اپنے کو قریب کرتے ہوئے بڑی تیزی سے اپنی ڈھال کو الٹ دیتے ہیں تاکہ احساس ہو جائے کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں, امن کے لیے آ رہا ہوں. خولبا ترسہ انہوں نے اپنے ڈھال کو پلٹا دیا تھا, الٹا دیا تھا, جا کر سب سے پہلے فرد سے جس سے ملاقات ہوتی ہے وہ خود ابا عبداللہ ہوتے ہیں, خود حسین سے ملاقات ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ میں توبہ کے لیے آیا ہوں, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ سب سے اچھی خبر حسین کو کربلا کے معرکے کے شروع ہونے سے پہلے ملتی ہے, وہ حر کا آنا ہے. دشمن اگر اپنا ہو جائے تو کتنی بڑی روحی کامیابی ہے. حسین کو معلوم ہے اور حر کو بھی معلوم ہے کہ حر آ کر حسین کی طرف سے لڑیں گے تو معرکے میں کوئی فرق نہیں ہونے والا ہے, نتیجے میں کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے. یہ روحی ارتباط کی بات ہے, روحی چیزوں کو عظمت دیں گے تو دنیا الگ ہو جائے گی, بدنی چیزوں کو عظمت دیں گے تو لڑتے رہیں گے. یہ دوڑنے والی جو بات حسین کو نظر آ گئی, حسین کا دل باغ باغ ہو گیا, کہا کہ میں نے قبول کیا تیری توبہ کو, میرے اللہ نے بھی قبول کیا. کہا اتر جا, کہا نہیں, کہا نہیں, انی ارعبت خلوب اولیائک, اے مالک میں نے تیرے دوستوں سے تیرے محبت کرنے والوں کے دلوں کو دھیلا دیا ہے, اب میں کیا صورت دکھاؤں گا ان کو؟ پھر نہیں اترتے, کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اجازت دے دیجئے, مجھے اجازت دے دیجئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حر جاتے ہیں, شیخ صدوق کہتے ہیں کہ 18 ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد حر زخمی ہو کر زمین پر آتے ہیں, آخری سانسیں رہتی ہیں کہ مولا پہنچتے ہیں بالین پر اور کہتے ہیں کہ کتنا بہترین نام ہے تیرا اور تیرا کتنا بہترین کردار, تو نے دنیا میں بھی آزادی اختیار کی اور قیامت کے دن بھی تو آزاد رہے گا. اے روح, اے حر, تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیفیت کو ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم میں بھی وہ کیفیت ایجاد کر کہ ہم حق کے لیے جئیں, جس طریقے سے حر نے اپنے آپ کو قربان کر کر ثابت کیا, ہم میں وہ حوصلہ ایجاد ہو جائے کہ تیرے مقصد کو اور تیرے راہ کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اپنی زندگی کو وقف کر دیں اور تیرے ہی مقصد کو سمجھ سکیں, اپنے مقصد کو تیرے مقصد سے جوڑ دیں, اپنا کوئی جداگانہ مقصد نہ رکھیں, اور اس کربلا کی تاریخ کو سمجھنے کے بعد ہم میں وہ کردار کی خوبی وجود میں آ جائے کہ جو ہم کو تیری راہ سے منسلک رکھے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.